اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صلوات. حضرات گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سفینہ نوح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوح، ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک سفینہ تیار کر، اور ظالموں کی سفارش نہ کرنا کہ بے شک یہ ظالم غرق ہونے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا اپنا کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب حسین کے دشمن جلد غرق ہو جائے. ہمارے اساتید فرماتے ہیں کہ جب انسان مایوس ہونے لگے، حالات کے الجھاؤں میں آ کر اور پریشان ہو جائے، تو انسان اس بات پر یقین رکھے کہ مستقبل ہمارا ہی ہے، کہ جب حضرت نوح علیہ السلام سفینہ تیار کر رہے تھے اور اس وقت لوگ ہنس رہے تھے تو جناب نوح نے فرمایا تھا، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ یہی ساری باتیں ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہماری باری ہوگی، کیونکہ مستقبل صرف اہل بیت کرام علیہ السلام کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت ہی کی ایک فرد حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرجہ الشریف اس دنیا پر ایک نظام قائم کریں گے۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی اہل بیت کے سفینے میں پر سوار ہو جائے، کہ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینۂ نوح کی طرح ہے، من رکے بہا نہ جا، جو بھی اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات حاصل کر لی، ومن تخلف عنہا غرقا، اور جس نے بھی اس سفینے سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا۔ اور کل ہم نے بتایا تھا کہ جو بھی اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو گیا یا سفینے پر سوار ہو گیا اس نے نجات حاصل کی، یعنی نجات اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ، چاہے وہ نجات نجات دنیاوی ہو یا وہ نجات نجات اخروی ہو۔ کیونکہ کل ہم نے بیان کیا کہ اہل بیت کرام علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں جنت دیں گے، بلکہ وہ اسی دنیا کو ہمارے لیے جنت بنا دیتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرے تو اس کی زندگی میں ایسا سکون آتا ہے کہ ایسا سکون کہیں اور انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، تو اس معنی میں ذکر اہل بیت علیہ السلام عین ذکر خدا ہے۔ یہ سب روایات بیان کر رہا ہوں کہ جس پر ابھی میں بہت زیادہ وضاحت عرض نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی دلیلیں دے سکوں گا، کہ ذکر اہل بیت ایسے ہی ہے جیسے ذکر خدا ہو، اور اگر یقین نہ آئے تو اپنی محفلوں میں ذکر اہل بیت کر کے دیکھیں، کیونکہ کچھ ایسے تجربے ہیں جو انسان کو مفت میں حاصل ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا کچھ نہیں جاتا۔ اگر انسان کو یقین نہیں آ رہا، میں آپ کو جتنی بھی دلیلیں دوں کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے دلوں میں سکون آتا ہے، ممکن ہے کہ آپ یقین نہ کریں، لیکن آپ تجربہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ انسان کو تجربہ کرنے میں کیا ہے، اگر انسان تجربہ کر کے دیکھے تو انسان کی زندگی میں ایسا سکون ایجاد ہوگا کہ وہ سکون کسی اور دروازے پر انسان کو نہیں ملے گا۔ اور تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں، میں ایک مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی، تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر اضطراب ہی اضطراب تھا، پریشانی ہی پریشان تھی، لیکن ایک اتصال کے بعد یہ پریشانی ایسی سکون میں بدلی کہ گویا کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بے چینیوں کے دور میں بھی جس کو چین ہے، سمجھو کہ اس کے قلب کا مالک حسین ہے۔ حسین ابن علی کے ذکر سے، اہل بیت کرام کے ذکر سے انسان کو اتنی جلا ملتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ گویا کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سکون دولت سے حاصل نہیں ہوتا،
توجہ فرمائیں، سکون دولت سے حاصل نہیں ہوتا، سکون شہرت سے حاصل نہیں ہوتا، سکون دنیا سے حاصل نہیں ہوتا، یہ دنیا انسان کا سکون چھین لیتی ہے، سکون دیتی نہیں ہے۔ میں ایک دلیل دوں گا بات واضح ہو جائے گی، دولت سے انسان کو سکون نہیں ملتا، اگر دولت انسان کو سکون دیتی تو کبھی بھی کھرب پتی انسان سونے کی دوا نہیں لیتا۔ یہ کھرب پتی انسان سونے کی دوا لے رہا ہے، سونے کی گولی لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دولت سکون ایجاد نہیں کرتی بلکہ کوئی اور شے ہے جو انسانوں کو سکون دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ صرف ذکر اہل بیت ہے، وہ صرف ذکر خدا ہے۔ اس کی مثال تاریخوں میں ملتی ہے کہ جب جناب زہیر قین، آپ حضرات کے سامنے نام لیا تھا اور آپ حضرات سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جناب زہیر کے بارے میں عرض کروں گا، جب جناب زہیر قین، زہیر قین کون تھے؟ ایک عثمانی مذہب کے پیروکار۔ یہ عثمانی مذہب کیا ہے؟ عثمانی مذہب کوفے میں ایک مذہب تھا، یا مسلک کہیں یا مذہب کہیں جو بھی کہیں، اس پر ایک ہمارے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض سے بہت آسانی ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہوں جو تاریخ میں ہیں، اور ایک بات جوانوں کے لیے عرض کروں، اے جوانوں، تاریخ سنی اور شیعہ نہیں ہوتی، تاریخ ہوتی ہے۔ یہ ہم ہیں جو تاریخ کو سنی اور شیعہ بناتے ہیں، ورنہ تاریخ نہیں ہوتی، تاریخ سنی اور شیعہ نہیں ہوتی۔ تاریخ اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ بس تاریخ بیان کی جائے، قرآن مجید نے بھی تاریخ بیان کی، قرآن مجید نے بھی قصے بیان کیے، کہ قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں تھی، قرآن مجید کہانیوں کی کتاب نہیں تھی، قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں تھی، قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں تھی، مگر اس کے باوجود قرآن مجید نے تاریخ بھی بیان کی، قرآن مجید نے قصے بھی بیان کیے، قرآن مجید نے واقعات بھی بیان کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعات اس لیے بیان نہیں کیے جاتے کہ ہمارے اندر ایک سرور ایجاد ہو جائے، بلکہ تاریخ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ہم گزشتہ سے حال میں سبق لیں اور مستقبل میں عبرت حاصل کریں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ جو ہمارے یہاں تاریخ بیان کی جاتی ہے، تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم مستقبل میں عبرت حاصل کریں۔ جب جناب زہیر قین کہ جو عثمانی مذہب کے پیروکار تھے، اور عثمانی مذہب جو کوفے میں موجود تھا، یہ مذہب کیا تھا کہ خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد ایک تحریک چلی، کیونکہ عثمانی مذہب کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے، لہذا میں بتاؤں کہ عثمانی مذہب ہے کیا، اور ہم نے بھی بار بار یہ تکرار کیا کہ عثمانی مذہب اور عثمانی مذہب۔ جب خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد ایک تحریک چلی اور اصل قاتلوں کو چھپا کر یہ الزام امیر المومنین علیہ السلام کو دیا گیا، تو ایک مذہب ایجاد ہوا، اور اس مذہب نے قتل خلیفہ سیوم کا سارا الزام امیر المومنین پر عائد کیا، کہ قتل خلیفہ سیوم کی ساری ذمہ داری امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد پھر مال کی فراوانی کوفے میں آئی، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے پیٹوں میں حرام گیا۔ توجہ فرمائیں، جب بیت المال کا منہ کھول دیا گیا تو نہ جانے اس بیت المال سے کتنے لوگوں کے پیٹ بھرنے لگے، اور یہ وہی حرام تھا، توجہ فرمائیے گا، یہ وہی حرام تھا کہ جس کا تذکرہ امام حسین نے عاشور کے دن کیا، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے وعظ اور نصیحت کی، عاشور کے دن خطبوں پر خطبے دیے، اور کوئی بھی امام حسین کی مدد کے لیے نہیں آیا تو آواز دی، میں تمہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور میری نصیحت کا تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام ہے۔ مسئلہ میری طرف سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، تم سننا بھی چاہو تو تم بہرے ہو چکے ہو۔ یہ وہی حرام تھا کہ جو کوفے میں بیت المال کے نام پر لوگوں کے پیٹوں میں بھرا گیا، اور وہ حرام جو لوگوں کے پیٹوں میں بھرا گیا وہ حرام عاشور کے دن نکلا، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک حرام ایک لقمہ حرام کہاں سے کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے کہ کبھی اس پر انشاءاللہ بات ہو. بہرحال یہاں سے پھر ایک فرقہ وجود میں آیا جسے کہتے ہیں فرقہ عثمانی. کوفے میں فرقہ عثمانی کی کثرت تھی اور اہل بیت کے چاہنے والے اقلیت میں تھے. یہ جو ہم پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ تم نے بلایا اور تم ہی نے قتل کر دیا, وہ یہ ہے کہ کوفے میں تو تمہاری اکثریت تھی, کوفے میں تم نے بلایا تم ہی نے قتل کر دیا. تو عرض یہ کریں کوفے میں ہم نے بلایا مگر ہم نے قتل نہیں کیا, کیونکہ کوفے میں اہل بیت کے جتنے بھی خالص چاہنے والے تھے انہیں یا تو قتل کر دیا گیا یا تو قید کر دیا گیا, بچے وہی جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے یعنی عثمانی مذہب کے پیروکار. ان میں سے ایک ظہیر کین ہے. جناب ظہیر کین عثمانی مذہب کے پیروکار ہیں. امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل چکے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر اور اہل بیت کی سیرت اور اہل بیت کی تعلیمات زندگی میں سکون ایجاد کرتی ہے, اس کے سوا جہاں بھی جائیں اضطراب ہی اضطراب ہے. جناب ظہیر کین نکلے, وہاں سے امام حسین علیہ السلام نکلے. ظہیر کین دیکھ رہے ہیں کہ امام کوفے جا رہے ہیں, زہر بھی امام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جہاں پر امام خیمہ لگاتے ہیں زہر وہاں پر خیمہ نہیں لگاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا امام سے سامنا ہو جائے اور امام مجھے بلائیں اور میں امام کی مدد نہ کر سکوں. مگر جسے خدا چاہے, کیونکہ پر کربلا ایک اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آئی. کبھی اس پر عرض کروں کربلا اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آئی بلکہ کربلا پروردگار عالم کی طرف سے ایک منظم منصوبہ تھا جو آدم کے زمانے سے تیار ہوا. جو فرمائیں کبھی عرض کرو انشاءاللہ کربلا آدم کے زمانے سے تیار کی گئی. کربلا میں شہید ہونے والوں کا انتخاب آدم کے زمانے سے ہوا اور پھر آدم کے زمانے سے تیار کیا گیا کہ کربلا وجود میں آنے والی ہے, کربلا سجنے والی ہے. آدم کربلا والوں پر گریا کرو. آپ کو معلوم ہے کربلا صرف ایک زمانے میں نہیں ہوئی بلکہ کربلا فوق زمان ہے, کربلا ہر زمانے پر حاکم ہیں, کربلا ماضی پر بھی حاکم ہیں, کربلا حال پر بھی حاکم ہیں, کربلا مستقبل پر بھی حاکم ہیں. دلیل دوں گا, کربلا ماضی پر بھی حاکم ہیں, کربلا حال پر بھی حاکم ہیں, کربلا مستقبل پر بھی حاکم ہیں. ماضی میں بھی لوگوں کو تیار کیا گیا آدم کے زمانے سے, آج بھی لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کربلا کے لیے, کربلا کی خاطر, اور مستقبل میں بھی ایک نئی کربلا برپا ہونے والی ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے چاہا یہ تھا کہ وہ سفر جو سار اللہ سے شروع ہوا ہے بقیت اللہ پر تمام ہونا ہے. یہ سفر سار اللہ سے شروع ہوا ہے, اس سفر کا اختتام بقیت اللہ پر ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر سار اللہ نہ ہوتا تو بقیت اللہ بھی نہ ہوتا. ایک سلامات پر محمد و آل محمد. جملہ عرض کر رہا ہوں اور بات کو اپنی تمام کروں گا, پھر جناب ظہیر کین کی طرف آؤں گا. کربلا ایک منظم منصوبہ تھا, آدم کو تیار کیا گیا. آدم تیار ہو جاؤ, نوح تیار ہو جاؤ, ابراہیم تیار ہو جاؤ, موسیٰ تیار ہو جاؤ, عیسیٰ تیار ہو جاؤ, کربلا وجود میں آنے والی ہے. جب حضرت آدم علی نبینا وآلہ السلام کے سامنے نام پیش کیے گئے, آواز الہی بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت الاعلی, بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. جیسے ہی حسین کا نام آیا تو تاریخ نے لکھا آدم کا دل ٹوٹ گیا اور کہنے لگے پروردگار یہ کیسا نام ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا. آواز تھی آدم تمہاری نسل سے ایک نبی کا نواسا ہوگا جسے قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ہر نبی کو حکم دیا کہ حسین پر گریا کرو, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ کربلا مافوق زمان ہے, کربلا کسی ایک زمانے میں نہیں ہے. پروردگار عالم نے کربلا کو ہر زمانے پر حاکم رکھا، ہر نبی کو حکم دیا گیا کہ تمہیں حسین ابن علی پر گریا کرنا ہے، اور اگر تم نے، توجہ فرمائیے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے حسین ابن علی پر گریا نہیں کیا تو تم آگے ترقی نہیں کر سکتے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یعنی پروردگار عالم نے ہر نبی کو بتا دیا کہ یہاں تک تو تم آ گئے، تم نے اتنا تو سفر کر لیا، لیکن اگر اب آگے بھی سفر جاری رکھنا ہے تو تمہیں توشہ اشک حسین حاصل کرنا ہوگا، اس کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے علاوہ پروردگار عالم ہر نبی کو کربلا لے کر آیا، ہر ولی کو کربلا لے کر آیا، آدم تمہیں کربلا آنا ہوگا، صرف رونا نہیں ہے، کربلا آنا ہوگا، آدم کو پروردگار کربلا لے کر آیا، نوح کو پروردگار کربلا لے کر آیا، موسیٰ کو پروردگار کربلا لے کر آیا، عیسیٰ کو پروردگار کربلا لے کر آیا، ابراہیم کو پروردگار کربلا لے کر آیا، کربلا آؤ، اور ہر وہ نبی جو کربلا آیا، پروردگار عالم نے اس نبی کو کربلا میں مشکلات میں گرفتار کیا۔ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، پروردگار عالم ہر نبی کو، ہر ولی کو کربلا لے کر آیا، اور کربلا لانے کے بعد اسے مشکلات میں گرفتار کیا گیا۔ پروردگارا، تو نے ہر نبی کو حسین پر گریا کرا دیا، یہ کربلا کیوں لے کر آ رہا ہے؟ آج بات واضح ہو جائے، پروردگار تو نے ہر نبی کو حسین ابن علی پر گریا کرا دیا، یہ تو ہر نبی کو کربلا کیوں لے کر آ رہا ہے؟ اور کربلا لانے کے بعد تو ہر نبی کو مشکلات میں گرفتار بھی کر رہا ہے؟ ہر نبی کربلا آیا، مشکلات میں گرفتار ہو گیا، پروردگار اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار واسطے گا، میں نبیوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین قتل ہونے والے ہیں، کربلا ایجاد ہونے والی ہے، تم بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو کر کربلا میں اپنا حصہ ڈالو، تم بھی کربلا میں اپنا حصہ ڈالو، تاکہ تم بھی قیامت کے دن کہہ سکو، پروردگارا کربلا میں میرا بھی حصہ ہے۔ پروردگار عالم ہر نبی کو کربلا لے کر آیا، اچھا میں یہاں پر عرض کروں، اب میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہر نبی کو تو پروردگار عالم نے حصہ دے دیا، مالک میں تو اس زمانے میں نہیں تھا، کیا میں قیامت کے دن پروردگار عالم سے شکایت نہیں کر سکتا؟ کیا میں پروردگار عالم سے شکوا نہیں کر سکتا؟ کیا میں پروردگار عالم کے سامنے کہہ نہیں سکتا؟ کیونکہ ہر انسان کے ذوق کو یہ حق حاصل ہوگا کہ انسان اپنا دفاع کر سکے، کیا میں کہہ نہیں سکتا پروردگار اگر تو مجھے بھی کربلا میں رکھتا تو میں بھی یہ کر لیتا، جیسا کہ آج ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں پروردگار اگر تو ہمیں رکھتا تو ہم بھی یہ کر لیتے، اس میں کیا تھا، اتنے لوگ شہید ہو گئے میں بھی شہید ہو جاتا۔ پروردگار عالم نے اس کا بھی بندوبست کیا، توجہ فرمائے، پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس بات کا بھی بندوبست کیا، کیسے؟ عصر عاشور حسین ابن علی نے آواز دی، حل من ناصرن ینصرنا، آپ مجھے بتائیں اب امام کسے بلا رہے ہیں؟ امام ستائش سے غصہ بلند کر رہے ہیں، کسے بلا رہے ہیں؟ اب نہ حبیب ہیں، نہ حر ہیں، نہ عباس ہیں، نہ انو محمد ہیں، کوئی نہیں ہے، مولا آپ کسے بلا رہے ہیں؟ اب کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اب کیوں کہہ رہے ہیں حل من ذاب بن یزکو عن حرم رسول اللہ؟ امام آواز دیں گے، عصر عاشور سے پہلے جنہیں مدد کے لیے بلا رہا تھا وہ میری جان کی حفاظت کر رہے تھے، اور عصر عاشور کے بعد جن لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں وہ میرے مقصد کی حفاظت کریں گے، میرے مقصد کی حفاظت کرو اور کربلا میں داخل ہو جاؤ، السلامات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے ایک منظم منصوبہ بنایا، چناؤ پروردگار عالم کی طرف سے تھا، کس کس کو کربلا میں شہید ہونا ہے، کیونکہ کربلا کوئی عام چیز نہیں ہے، کربلا کو تیار کیا گیا، اس کربلا میں کوئی ایک خاصیت تھی کہ اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اس سفر کو آگے بڑھانا تھا، یہ سفر جو سار اللہ پہ شروع کیا تھا یہ سفر بقیت اللہ پر تمام ہونا تھا، اگر کربلا نہ ہوتی تو ظہور نہ ہوتا۔ پروردگار عالم نے کربلا کو تیار کیا، اب زہیر کا انتخاب ہونا ہے، اللہ اللہ، کاش ہم ان واقعات پر تھوڑا سا غور کریں کہ پروردگار عالم نے اتنا اہتمام کیا ایک ایک بندے کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ایک شخص نے کہا کہ میں امام رضا کے پاس مانگنے گیا حرم. میں نے دیکھا اتنے لوگ امام سے دعا کر رہے ہیں، میری آواز کہاں جائے گی؟ تو جس کا عقیدہ یہ ہو تو پھر اس کا معاملہ آگے کیا جائے گا؟ پروردگار کی اتنی مخلوق ہے، میری طرف کیسے توجہ کرے گا؟ گویا ہم نے پروردگار کو اپنے جیسا انسان سمجھ لیا ہے. پروردگار عالم ایک ایک انسان پر ایسے نظر کیا ہے گویا صرف اس کی وہی مخلوق ہے، اس کے سوا کوئی مخلوق نہیں ہے. کبھی اس پر عرض کرو انشاءاللہ، یعنی گویا پروردگار مجھ پر ایسے نظر کر رہا ہے کہ بس میں ہی خدا کا بندہ ہوں، کوئی اور خدا کا بندہ نہیں ہے. پروردگار اس طرح سے ہماری زندگی میں ایک منصوبہ بندی کر رہا ہے. پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ زہیر کو کیسے نکالنا ہے. زہیر عثمانی مذہب کے پیروکار ہیں، امام سے بچ کے چل رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک موقع پر زہیر مجبور ہو گئے. میں بات بھولا نہیں ہوں کہ اہل بیت کا ذکر، خدا کا ذکر انسان کی زندگی میں سکون ایجاد کرے گا. یہاں تک کہ زہیر مجبور ہو گئے کہ وہاں خیمہ لگائیں کہ جہاں پر امام حسین کا خیمہ ہے. خیمہ لگا دیا گیا. زہیر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ قاصد آیا اور اس نے کہا کہ زہیر تمہیں حسین نے بلایا ہے. تو تاریخ نے لکھا زہیر نے نوالہ وہیں چھوڑ دیا، یا زہیر کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا. کیا کہا؟ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا. اب زہیر بیٹھے سوچنے لگے میں کیا کروں. یہاں پر زہیر کی زوجہ نے اپنا کردار ادا کیا. اللہ اللہ، اگر خواتین اپنا کردار ادا کرے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یہاں پر زہیر مرد ہو کر سوچ رہے تھے، لیکن زہیر کی زوجہ خاتون ہو کر اس مقام پر تھی کہ زہیر کو آگے بڑھایا اور آواز دی کہ جب پیش رفت اور ترقی معنویت کیا جائے تو مرد اور عورت میں کوئی تقابل نہیں ہے، جو آگے بڑھ جائے پروردگار اس کا ہے. جو آگے بڑھ جائے چاہے مرد ہو یا عورت، اس طرح کی آیات ہے، اس سب بھی ہم بہت ساری باتیں نہیں کر سکیں گے. مرد ہو یا عورت، اتنی ایسے عورتیں ہیں جو ہزار ہاں مردوں پر بھاری ہیں، اور کتنے ایسے مرد ہیں کہ جو ہزار ہاں عورتوں کے پیچھے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، ان کو میں نہیں کرنا چاہ رہا کہ مرد اور عورت کا کوئی تقابل نہیں ہے. جب معنویت کی بات آ جائے، یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر زہیر کی زوجہ نے زہیر کو غیرت دلائی. زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. آواز سے زہیر تم سوچ رہے ہو اور نبی کا نواسا بلا رہا ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے؟ زہیر کی جان میں جان آئی. زہیر، تاریخ نے لکھا ہے، میں صرف ایک جملے کے لیے ساری بات پڑھ رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ زہیر امام کے خیمے میں گئے، اور جب زہیر امام کے خیمے میں گئے تو بہت پریشان تھے، مسترب تھے کہ اب کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کربلا جانا پڑے گا، گھر والوں کو چھوڑنا پڑے گا. بہت پریشان تھے کیونکہ زہیر ابھی حسین کے ہوئے نہیں تھے. جب تک کوئی انسان حسین کا ہو نہ جائے اس وقت تک انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب زہیر خیمے سے باہر آئے ہیں تو ایسے تھے جیسے کچھ نہیں تھا، خوشحال، خوش، جیسے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. یہ خیمے میں کیا باتیں ہوئیں، تاریخ نے اس کو نقل نہیں کیا. شاید یہ بات ہو کہ جو لوگوں نے اپنی گمان زنی کی، کہ شاید یہ وجہ ہو اور امام نے زہیر کو یہ بتایا ہو کہ زہیر جس چیز کی بشارت پیغمبر نے تمہیں دی تھی وہ یہی زمین ہے. اور اس کے بعد زہیر کی جان میں جان آئی. زہیر جب تک حسین سے ملے نہیں تھے بے چین تھے، لیکن یہاں حسین سے ملے یہ بے چینی ایسی اطمینان میں بدلی کہ جیسے کوئی مشکل ہے ہی نہیں، جیسے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. تو اہل بیت کا ذکر انسان کی زندگی میں سکون ایجاد کرتا ہے. جو بھی اہل بیت کے سفینے پر سوار ہو جائے ہر طرح کی نجات اس کا مقدر ہے. کل یہاں تک بات کی تھی، پھر ہم نے بات عرض کی تھی کہ نجات جو انسان کو حاصل ہوگی وہ سفینے پر سوار ہونے کے بعد ہوگی. سفینے پر سوار ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کی ساری مقدمہ ساتھی ہو چکی تھی. سفینے پر سوار ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان اہل بیت کے ساتھ ہو جائے، جس کو کہتے ہیں معیت. انسان ہر ہر مرحلے پر اہل بیت کے ساتھ ہو، نہ آگے نکلے نہ پیچھے رہ جائے، ہر ہر مرحلے پر ساتھ. پھر ہم نے بتایا کہ معیت اور ہمراہی کی کچھ قسمیں ہیں. کچھ لوگ صرف زبان سے اہل بیت کے ساتھ ہیں، بات یہاں پر رک گئی تھی. کچھ لوگ صرف زبان سے اہل بیت کے ساتھ ہیں، یہ ان سے بہتر ہیں جو اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں. کچھ لوگ زبان سے آگے بڑھے، وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھے، صرف دل سے نہیں بلکہ عمل سے بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھے، صرف زبان سے نہیں دل سے نہیں عمل سے نہیں بلکہ فکر سے بھی ایمان کے ساتھ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں جو امام نہ چاہیں، یعنی انسان اس مرحلے پر آ جاتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے انسان اسے بھی اپنے اختیار میں لے لیتا ہے۔ انسان کی فکر انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر انسان منزل اطاعت پر آ جائے تو غیر اختیاری چیزیں بھی انسان کے اختیار میں آ جاتی ہیں۔ انسان اس مقام پر آتا ہے کہ وہی سوچتا ہے جو امام چاہتے ہیں اور وہ نہیں سوچتا جو امام نہیں چاہتے۔ ایک مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے لگے، کتنے لوگوں نے آ کر امام کو مشورے دیے، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار دونوں کی بات کر رہا ہوں، مشورہ کسے؟ امام وقت کو۔ مشورہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسے مشورہ دیتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ یہ زیادہ نہیں جانتا میں جانتا ہوں، اسی کو تو مشورہ دیتے ہیں، ورنہ آپ کسی ایسے کو مشورہ نہیں دیتے جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ مجھ سے ہر چیز میں بہتر جانتا ہے۔ کتنوں نے آ کر امام کو مشورے دیے، رشتہ دار ہوئے ہیں غیر رشتہ داروں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا۔ کسی نے کہا کہ مولا ایک کام کریں مدینے چلے، مدینے سے جب آپ باہر جا رہے ہیں تو کوفے نہ جائیں، آپ یمن چلے جائیں۔ امام نے فرمایا نہیں، جو خدا پر پروردگار عالم نے جو چاہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کتنے لوگوں نے مدینے سے لے کر مکے تک اور اس سے آگے امام وقت کو مشورے دیے۔ مشورے دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں امام کی فکر کے مطابق نہیں چل رہا۔ ورنہ مشورہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ انسان مشورہ وہاں دے گا کہ جہاں پر انسان کی فکر میچ نہ کر رہی ہو کسی سے۔ کتنے لوگوں نے مشورہ دیے؟ اب یہاں پر ایک سوال کروں، اگر آپ مجھے بتائیں، اگر ان سب میں کسی کو مشورہ دینے کا حق تھا تو وہ کون تھا؟ آپ بتائیں، اپنے آپ کو جواب دیں، کون تھا جسے مشورہ دینے کا حق تھا؟ آپ فوراً آنکھیں بند کر کے کہیں گے، کیونکہ مشورہ وہ دیتا ہے جو نزدیک ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے۔ آپ فوراً آنکھیں بند کر کے کہیں گے، اگر مردوں میں کسی کو مشورہ دینے کا حق تھا تو وہ حضرت عباس تھے، اور خواتین میں اگر کسی کو مشورہ دینے کا حق تھا تو جناب زینب تھی۔ لیکن تاریخ نے لکھا سب نے مشورہ دیا، اور اگر مشورہ نہیں دیا تو عباس نے نہیں دیا، مشورہ نہیں دیا تو زینب نے مشورہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں امام کی اطاعت ہوتی ہے، امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا۔ امام علم الہی کا مالک ہے، امام علم الہی رکھتا ہے، امام کو معلوم ہے کب کیا کیسے ہونا ہے، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، امام کو مشورے نہیں دیے جاتے۔ اور مشورہ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عباس وہی سوچ رہے ہیں جو حسین چاہتے ہیں۔ عباس منزل اطاعت میں اتنا آگے کہ وہ سوچ بھی نہیں رہے جو امام نہیں چاہتے۔ زینب منزل اطاعت میں اتنا آگے کہ وہ سوچ بھی نہیں رہے جو امام نہیں چاہتے۔ یہ کوئی عام منزل ہے؟ اس کی ایک مثال دوں، شمر ملعون، روز عاشور یا شب عاشور، جو بھی اختلاف رہا ہو، امان نامہ لے کر آیا، کیونکہ شمر جناب مل بنین سلام اللہ علیہ کا رشتہ دار ہے، یہ سب تاریخ نے لکھا ہے۔ امان نامہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں عباس اور عباس کے بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے یہ ساری باتیں، اللہ رے منزل اطاعت، تاریخ نے لکھا ہے۔ شمر امان نامہ لے کر آیا، عمر اسعد سے امان نامہ لکھوایا، پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا کہ عباس اور عباس کے بھائی ان کو امان دی جا رہی ہے، یہ حسین کو چھوڑ دیں۔ تاریخ نے لکھا شمر کہتا رہا، توجہ فرمائیں، شمر کہتا رہا مگر عباس نے شمر کی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ یعنی ایک شخص سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے اور وہ بلا رہا ہے عباس، بلانے پر انسان جواب تو دے ہی سکتا ہے، مگر اللہ رے منزل اطاعت جواب دینے میں بھی حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ شمر بلاتا رہا مگر عباس نے جواب نہیں دیا، جہاں تک کہ امام نے خود کہا کہ عباس جاؤ شمر کو جواب دو۔ اب جا کر ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے ہیں اور شمر سے کہے بول کیا کہنا چاہتا ہے، تو شمر نے کہا کہ عباس میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، عباس تھی تجھ پر بھی لعنت اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت۔ عباس ابن علی کے جملے ہیں، تجھ پر بھی لعنت اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت۔ کیا سمجھتا ہے میں حسین کو چھوڑ دوں، میں اپنی جنت کو چھوڑ دوں، میں حسین کو چھوڑ دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کی فکر میں وہی چل رہا ہے جو مرضی حسین ہے، اور پھر یہی وہ چیز تھی کہ جس نے عباس کو عباس بنایا۔ سب آٹھ محرم کو یہ ساری باتیں بیان کروں گا بہت تفصیل سے۔ یہی وہ منزلت تھی کہ جس نے عباس کو عباس بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی ساری یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ سارے فضائل ہیں جو انشاءاللہ آٹھ محرم کو عرض کروں گا، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، لہٰذا یہ ساری فضیلتیں حضرت عباس کی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، کہتے حضرت عباس کے بارے میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، کہ آئی ہیں جتنی بھی روایتیں حضرت عباس کے بارے میں آئی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ حضرت عباس امام حسین کے بھائی ہیں، تو حضرت عباس کے تین بھائی اور ہیں کربلا میں، مگر جیسی روایتیں حضرت عباس کے بارے میں آئی ہیں ایسی روایتیں کسی اور کے بارے میں نہیں آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس منزل پر عباس ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں؟ عباس ابن علی کا مقام ہے، عباس ابن علی کے بارے میں روایات آئی ہیں، اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو گویا انسان ہر ہر مرحلے پر امام کے ساتھ رہے، اور جو یہ بات یہاں پر عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ ایک جنت تیار کی گئی ہے اور ہم اس جنت میں چلے جائیں گے، یہی تصور ہے ہمارے یہاں کہ جنت تیار ہے، باغات لگے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں اور ہوریں کھڑی ہیں، غلمان کھڑے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اس طرح سے جنت تیار ہوگی۔ تو آپ یقین مانیے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنت تیار ہے اور ہم جنت میں جائیں گے، بلکہ جنت ہمیں خود تیار کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہنم تیار ہے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، نہ، جہنم خود تیار کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے جنت اس طرح سے تیار نہیں کی جو ہمارے یہاں ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں مشہور ہے، خود اپنی جنت بنا کے آنا، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو اپنی جہنم خود بنا کے آنا۔ یہ تعلیمات میں ملتا ہے اہل بیت کی، کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی جنت میں جائے تو جنت میں اہل بیت کے ساتھ بھی ہو۔ یہ عجیب مرحلہ ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی جنت میں جائے تو جنت میں اہل بیت کے ساتھ بھی ہو، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی جنت میں ہو مگر اہل بیت کی زیارت نہ کر سکے۔ کچھ لوگ کبھی بھی جنت میں اہل بیت کی زیارت نہیں کر سکیں گے، کچھ لوگ ایک ہزار سال، جو جنت کے ایک ہزار سال ہیں، کچھ لوگ ایک ہزار سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کریں گے۔ کون سی جنت؟ وہ جنت جس کا میں نے وعدہ کیا تھا عرض کر رہا ہوں، وہ جنت کہ جو امام حسین کے نور کا ایک جلوہ ہے۔ یقین مانیے میں روایت بیان کروں گی، روایت پڑھتا ہوں، جنت امام حسین ہی کا باطن ہے، کچھ اور نہیں ہے جنت۔ پروردگار عالم نے ہر امام کا ایک باطن رکھا، امام حسین کے باطن اور جلوے سے پروردگار عالم نے جنت بنائی، کیونکہ امام حسین کا ایک باطن ہے، اس کا کم سے کم اثر جنت ہے۔ یہ سب روایات ہیں پروردگار عالم نے، میں اس کی اور وضاحت کروں گا کہ باطن اور جلوے سے کیا مراد ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نور سے، یہ روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح نوری، پروردگار عالم نے، پیغمبر نے فرمایا پروردگار عالم نے میرے نور کو شکافتہ کیا، فخلق منہ العرش، پروردگار عالم نے میرے نور کو شگافتہ کرنے کے بعد اس سے عرش بنایا، یہ روایت ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے فتق نور اخی علی، پروردگار عالم نے میرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کیا، فخلق منہ الملائکہ، تو پروردگار عالم نے اس نور سے ملائکہ کو خلق کیا، فتح نور ابنتی فاطمہ، پروردگار عالم نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو شگافتہ کیا، فلق فخلق منہ السماوات والارض، پروردگار عالم نے فاطمہ کے نور سے زمین اور آسمان بنائے، فتح کا نور الحسن، پروردگار عالم نے امام حسن علیہ السلام کے نور کو شگافتہ کیا، اور پھر فخلق منہ الشمس والقمر، پروردگار عالم نے امام حسن کے نور سے سورج اور چاند بنایا، فتح کا نور الحسین، پھر پروردگار عالم نے حسین کے نور کو شگافتہ کیا جس کے لیے زحمتی تھی، پھر پروردگار عالم نے حسین کے نور کو شگافتہ کیا، فخلق منہ الجنہ والحور العین، پروردگار عالم نے امام حسین کے نور کو شگافتہ کیا تو اس سے جنت کو بنایا اور حور العین کو بنایا، اسی لیے روایت میں بیان کیا گیا جب انسان جنت میں جائے گا ایک طرف حور العین بلا رہی ہوگی، ایک طرف حور بلا رہی ہوگی، ایک طرف حسین بلا رہے ہوں گے، انسان حور کو چھوڑ کر حسین کی طرف جا رہا ہوگا اور وہ کہے گا مجھے حور کی ضرورت نہیں ہے، حسین بلا رہے ہیں، ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جنت امام حسین کا باطن ہے، جنت امام حسین کا جلوہ ہے، لوگوں نے کربلا میں امام حسین کا ظاہر برداشت نہیں کیا، جنت امام حسین کا باطن ہے، جنت امام حسین کا جلوہ ہے۔ جلوے اور باطن کی ایک مثال عرض کروں، جب زلیخا نے زنان مصر کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں چھری اور پھل دیا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور ان کے ہاتھوں میں چھری اور پھل دیا، میوہ دیا، اور ان سے کہا کہ جب یوسف تمہارے درمیان سے گزریں تو فوراً اس میوے کو کاٹ دینا۔ یوسف کو درمیان سے گزارا گیا تو زنان مصر نے کیا کیا، اس میوے اور پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹی۔ کیوں؟ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، لیکن پوچھوں گا کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ یہ وہی یوسف ہیں کہ جو ان کے درمیان جاتے تھے، ایسا نہیں کہ جناب یوسف محل میں رہتے تھے، قصر میں رہتے تھے، نہیں، جناب یوسف باہر بھی جاتے تھے۔ یہ وہ یوسف ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان ہوتے تھے، جو لوگوں سے کلام کرتے تھے، جو لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے تھے، مگر اس سے پہلے کسی نے اپنی انگلی نہیں کاٹی۔ یہ آج کیا ہو گیا کہ جب یوسف درمیان سے گزرے تو ان خواتین نے پھل نہیں بلکہ انگلیاں کاٹی۔ علماء نے بیان کیا یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر جناب یوسف نے پہلی مرتبہ اپنا جلوہ دکھایا تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب یوسف نے اپنا باطن دکھایا تھا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، اگر یوسف اپنا باطن دکھائیں تو انگلیاں کٹتی ہیں، اگر یوسف اپنا باطن دکھائیں تو انگلیاں کٹتی ہیں، اور جب فخرِ یوسف اپنا باطن دکھائیں تو گلے کٹتے ہیں۔ یوسف اور فخرِ یوسف میں فرق ہے، جب فخرِ یوسف نے اپنا باطن دکھایا تو لوگوں نے انگلیاں نہیں اپنے گلے کٹوائے۔ کیوں؟ حسین نے اپنا باطن دکھایا ہے، اور جب حسین اپنا باطن دکھانے پر آ جائیں تو ساری چیزیں زیر ہو جاتی ہیں۔ یہ حسین ہے، جنت حسین کے باطن کا کی ایک جھلک ہے۔ یہ بات یہاں پر عرض کر رہا تھا، اس کو تمام کروں۔ جو ضروری نہیں ہے کہ انسان جنت میں جائے اور جنت میں جانے کے بعد اہل بیت کے ساتھ بھی ہو۔ کچھ لوگ 1000 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کریں گے، اور پھر جنت، وہ جنت جو امام حسین کا باطن ہو، اس جنت میں خود امام حسین ہوں، اور انسان جنت میں رہنے کے بعد پروردگار کہے نہیں تم حسین کی زیارت نہیں کر سکتے، کتنا عجیب مرحلہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کبھی بھی امام حسین کی زیارت نہیں کر سکیں گے، کچھ لوگ وہ ہیں جو 1000 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کریں گے، کچھ لوگ وہ ہیں جو 1 سال میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کریں گے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں 10 دن میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کرنے کی اجازت مل جائے گی، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں 1 دن میں ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کرنے کی اجازت مل جائے گی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کون کتنا جنت میں امام حسین کے ساتھ رہے گا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو یہاں پر جتنا امام حسین کے ساتھ رہے گا اتنا ہی وہاں امام حسین کے ساتھ رہے گا۔ کسی کو، اگر کسی کو وہاں پر امام حسین کے ساتھ ہونا ہے تو یہاں پر اپنی ہمراہی کو ثابت کرنا ہوگا۔ جناب سعید ابن عبداللہ حنفی جو کربلا کے شہید ہیں، نماز ظہر کا وقت آیا، اللہ رے کیسے ملیں گے ایسے اصحاب۔ نماز ظہر کا وقت آیا، جناب سعید نے آواز دی، مولا آپ نماز پڑھیں، میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، میں تیروں کو روکوں گا، کیونکہ یہ بدبخت تیروں کی بارش کو روک نہیں رہے تھے، اور نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے کہے، مقاتل میں لکھے ہیں کہ میں یہاں سے عرض نہیں کر سکتا۔ کہتے تھے کہ حسین کی نماز کا فائدہ کیا ہے، جی یعنی انسان جب پست ہو جائے تو اتنا گرتا ہے۔ اس پر جناب سعید نے کہا کہ مولا آپ نماز پڑھیے، میں تیروں کو روکوں گا۔ سعید کھڑے ہو گئے، تیر چلنا شروع ہوئے، ایک تیر لگا، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، یہاں تک کہ 13 تیر لگے سعید کے۔ یہ میں اتنی آسانی سے پڑھ رہا ہوں، آپ اتنی آسانی سے سن رہے ہیں، ایک تیر انسان کی جان لے لیتا تھا، لیکن عزم حسینی نے سعید کو گرنے نہیں دیا جب تک امام کی نماز تمام نہیں ہو گئی۔ یہاں پر امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں پر سعید زمین پہ گرے، اور پھر سعید کو احساس ہوا کہ کسی نے سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے۔ جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا، فرزند رسول حسین کا زانو ہے، سعید کا سر ہے۔ اور پھر سعید نے آواز دی، اچھا مجھے بتائیں سعید نے کوئی چھوٹا کام کیا تھا، کوئی کر سکتا ہے ایسا کام؟ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہ کر لیتا، میں بھی اتنے تیر روک لیتا، اتنے نیزے روک لیتا، یہ دعوے کرتے کرتے سو گیا، خواب میں دیکھا تو فرزند زہرا آئے، اور دیکھا کربلا کا میدان ہے۔ امام نے اس سے کہا کہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کھڑا ہو گیا، تیر چلا، اس نے اپنے آپ کو بچایا، تیر امام حسین کے لگا، دوسرا تیر چلا، اس نے اپنے آپ کو بچایا، دوسرا تیر لگا، تیر آتے رہے، یہ اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ جب نماز تمام ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ایک بھی تیر نہیں لگا، اور سارے تیر امام حسین کے لگ چکے ہیں۔ خبر آ گیا، فوراً کہا مولا معاف کر دیں، آواز دی، ایک شرط معاف کروں گا کہ کبھی بھی اپنا مقابلہ میرے اصحاب سے نہ کرنا۔ آپ بتائیں سعید نے کوئی چھوٹا کام کیا تھا؟ نہیں۔ اگر سعید یہ کہتے کہ مولا میں نے اتنا بڑا کام کیا، آپ کو پسند آیا، تو کیا غلط تھا؟ جی نہیں۔ سعید کہتے ہیں مولا مجھ سے آپ یہ ساری باتیں ہیں، میں نے اتنی زحمت کی، آپ کو پسند آئی، کیا امام کے لیے کوئی غلط بات تھی؟ کیا نہیں؟ کیا سعید نے چھوٹا کام تھوڑی کیا تھا؟ واقعاً بڑا کام کیا تھا، مگر مقتل نے لکھا، ایک فقرہ سعید نے کہا اور ایک فقرہ حسین نے کہا، اور بات تمام ہو گئی، سعید شہید ہو گئے۔ جیسے ہی سعید نے امام کو دیکھا، ایک جملہ کہا، آواز دی، مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ اور آواز دی، جتنا بھی بڑا کام کر لو، جب تک حسین راضی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اتنی بڑی مجلس کر لی، میں نے اتنا بڑا تبرک کر دیا، اگر حسین راضی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ آواز دی، مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ امام نے پلٹ کر فوراً ایک جملہ کہا، اور بات تمام ہو گئی، آواز دی، نعم انت امامی فی الجنہ، ہاں سعید تم ہمیشہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو پروانہ اسی دنیا میں مل گیا امام کی ہمراہی کا، جو جنت میں ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے اصحاب تھے، لیکن ان اصحاب میں صرف ایسے لوگ نہیں تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا ظاہری اعتبار سے کوئی مقام نہیں تھا دنیا میں، لیکن پروردگار عالم کے نزدیک وہ مقام تھا کہ جس پر آج ہم اور آپ رش کرتے ہیں۔ میں دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں۔ کربلا میں دو غلام شہید ہوئے ہیں۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ غلام کا مقام کیا ہوتا ہے ہمارے مسلم یا اس زمانے میں آپ چلے جائیں، کہ کیا مقام تھا غلام کا؟ کوئی مقام نہیں تھا۔ غلام کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھی کما کے لائے اس کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، وہ ساری رقم دے گا اپنے آقا کو۔ یہ مقام تھا غلام کا کہ اللہ رہے حسین غلاموں کو بھی آقا بنا دیتے ہیں، یہ کربلا میں ثابت کیا حسین ابن علی نے۔ کربلا میں دو غلام ہیں، ایک غلام ابو ذر ہیں، جناب جون غلام ابو ذر، اور ایک ابن شہر عاصم کے مطابق غلام حر ہے۔ جو ترک غلام ہے، جناب حر کا غلام ترک غلام ہے، ان دونوں غلاموں نے ایسا کام کیا، اور پھر پلٹ کر حسین ابن علی نے ایسا جواب دیا ان دونوں کو کہ تاریخ نے ثبت کیا۔ آج ہمارے سامنے ثقافتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ مغرب کی ثقافت یہ اور فلاں کی ثقافت یہ، اپنی ثقافت دیکھو اور ذرا حسین کی ثقافت دیکھو۔ مغرب کی ثقافت آپ حضرات جانتے ہیں، کالوں کو دبا دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کالے ہیں، گورے حاکم ہیں کیونکہ وہ گورے ہیں۔ آؤ ذرا حسین کی ثقافت دیکھو، جس زانوں پر علی اکبر کا سر تھا اسی زانوں پر جون کا سر تھا۔ اکبر کا جہاں سر ہے وہاں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ جناب جون ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، ابو ذر نے امیر المومنین کو یہ غلام دیا۔ امیر المومنین کو غلام کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ غلام کہیں کام آنا تھا، لے لیا غلام۔ اس کے بعد یہ غلام امام حسن کے پاس گیا، اور اس کے بعد یہ غلام امام حسین کے پاس آیا، یہاں تک کہ یہ کربلا پہنچے۔ جون غلام ہو کر ہر ہر مرحلے پر امام کے ساتھ ہیں۔ دو محرم کو کربلا پہنچے، نو محرم کو چاروں طرف سے گھر گئے، روزے عاشور آیا، علی اکبر کی اذان سے مارکے کا آغاز ہوا، تیروں کی بارش ہوئی اور اب مارکہ شروع ہو گیا۔ مقتل نے لکھا ایک مرتبہ جون امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آقا اب میں بھی چلا جاؤں۔ امام نے فوراً پلٹ کر جملہ کہا کہ جون تم میرے غلام ہو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ مقتل نے لکھا جیسے ہی آزادی کا نام آیا جون گھبرا گیا کہ مولا کیسے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آسانیوں میں آپ کے ساتھ رہوں اور جب مشکلات کا وقت آئے تو آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ مولا میں آسانیوں کا ساتھی نہیں ہوں، میں اس موقع پر آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پھر مقتل نے لکھا کہ جون نے امام کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے اور کہنے لگا مولا مجھے اجازت دے دیں۔ اب بھی امام نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد جون نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اس جملے کے بعد امام جون کو روک نہیں سکے، کہنے لگا مولا مجھے معلوم ہے آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا رنگ کالا ہے آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھ میں سے بدبو آتی ہے اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا نسب اچھا نہیں ہے، میرا خاندان اچھا نہیں ہے اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ یہ تینوں باتیں یاد رکھیے گا۔ کہنے لگا مولا میرا رنگ کالا ہے، میرا نسب اچھا نہیں ہے اور مجھ میں سے بدبو آتی ہے۔ جیسے ہی یہ سنا فوراً آواز دی جون خدا حافظ۔ جون میدان میں آئے، جنگ کرتے کرتے زمین پر گرے، حسین جون کے سرہانے گئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی اللہم طیب ریحا، پروردگار اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے، بید وجہ اس کے چہرے کو گورا کر دے، واسور و مان ابرار، پروردگار اسے ہمارے ساتھ محشور کرنا۔ جون نہ گھبراؤ تم ہمارے ساتھ ہو، اللہ اللہ یہ حسین کسی کا دل ٹوٹا دیکھ نہیں سکتا۔ سوچئے جو غلاموں کے ساتھ ایسا کرے اس کی بیٹی کا دل بار بار توڑا گیا۔ بس ختم کر دیا۔ پھر ترک غلام آیا اور آ کر کہنے لگا آقا مجھے اجازت دیں۔ امام نے اجازت دے دی، ترک غلام بھی زمین پر گرا۔ پھر مقتل نے عجیب فقرہ لکھا، امام اس ترک غلام کے سرہانے گئے، مقتل نے لکھا وضع خده علی خده، اپنے رخسار کو اس کے رخسار پہ رکھ دیا۔ مقتل نے یہ فقرہ صرف دو جگہ لکھا ہے، جب ترک غلام کے سرہانے پہنچے تو وضع خده علی خده، اپنے رخسار کو اس کے رخسار پر رکھ دیا۔ دوسرا موقع کب تھا کہ جب جوان گھوڑے سے گرا۔ پھر مقتل نے لکھا وضع خده علی خده، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار
میں رکھ دیا, ان دونوں میں کوئی فرق نہ چھوڑا, لیکن ہاں ایک فرق ضرور تھا, جب ترک غلام گرا تو اس کا جنازہ اٹھا کر خیمے میں لے آئے, لیکن جب جوان گرا تو اپنے بڑھاپے کو دیکھا, علی اکبر کی جوانی کو دیکھا, حکم شریعت کو دیکھا, خیمے کی طرف رخ کیا, تعالو اے ملو اخاتم آؤ آؤ علی اکبر کا جنازہ لے چلو, آگے آگے میت پیچھے پیچھے